آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، عفت، پاک دامنی، عفت، عصمت، یہ ایمان والوں کی بڑی خوبی ہے. عفیف ہونا، پاک دامن ہونا، باحیا ہونا، یہ ایمان کا ایک جوہر ہے، جوہر. اور ایک مسلمان کی دینی زندگی کی ایک بڑا فریضہ بھی ہے، حسن بھی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے انسانی فطرت میں، انسانی طبیعت میں جنسی جذبہ بھی رکھا ہے، جنسی خواہش بھی رکھی ہے، عام انسان میں بھی رکھی ہے، ولی میں بھی رکھی ہے، نبی میں بھی رکھی ہے، بڑے سے بڑے پیغمبر میں بھی رکھی ہے. یہ جنسی خواہش، جنسی جذبہ، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں بہت پیارا دین دیا ہے، دین اسلام، جس نے ہماری ہر فطرتی خواہش کی پوری رعایت رکھی ہے، جس میں ہمارے لیے فطری جذبے کا پورا خیال رکھا گیا ہے. جب اللہ نے جذبہ رکھا ہے، خواہش رکھی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہ رکھا ہو. دنیا کی جو قومیں اس جذبے کو اور اس خواہش کو غیر فطرتی طریقے سے روکتی ہے، جیسے یہودیوں، عیسائیوں کے ہاں ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر قسم کی لذت سے دستبردار ہونا پڑے گا. کھانا کھاؤ بس پیٹ بھرنے کے لیے، لذت لینے کے لیے نہیں. اگر لذت لوگے تو اللہ نہیں ملے گا. عورت کو مرد سے دور رہنا ہوگا، شادی نہیں کرنی ہوگی. مرد کو عورت سے دور رہنا ہوگا، شادی نہیں کرنی ہوگی، ورنہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. یہ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جنہیں راہب بھی کہتے ہیں، تارک الدنیا بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے راہبانیت اختیار کر رکھی ہے. تو ایسے لوگ ان کے ہاں ہیں، تارک الدنیا، ہر لذت سے دستبردار، انہیں وہ راہب کہتے ہیں. اور جو اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں انہیں نن کہتے ہیں، نن. لیکن دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب اس فطرتی خواہش کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو ان کی وہ عیسائیوں کی خانقاہیں بدکاری کے اڈے بن گئے. ظاہر ہے یہ چیز تو اندر موجود ہے. جب آپ اس کے لیے حلال راستہ، جائز راستہ بند کریں گے تو حرام راستے تو پھر شیطان کھولے گا. گندگی کے اڈے بن گئے. باہر گندگی کم ہوتی تھی، ان کی عیسائیوں کے ان خانقاہوں میں بدکاری زیادہ ہوتی. لیکن اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جو اس امت کو دین دیا ہے دین اسلام, اس میں اس جنسی خواہش کی پوری رعایت رکھی گئی. حدود بتائیں ہیں, حدود بتائیں. اس لیے کہ اگر حدود کی رعایت نہ رکھی جائے اور اس کی خواہشات جیسے آج مغربی دنیا میں پوری ہو رہی ہے, تو پھر یہ ایک استسقاء کی بیماری بن جاتی ہے. جیسے آدمی کو پیاس کی بیماری لگتی ہے, وہ مٹکے بھی پی لے تب بھی پیاس نہیں بجھتی. اسی طرح اگر اس جنسی خواہش کا راستہ بند نہ کیا جائے, تو پھر آدمی کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارتا. اور آج ان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ 70-80% طبقہ ایسا ہے جو حرام پر مشتمل ہے, جہاں یہ پتہ کوئی نہیں ابا کون ہے بیٹا کون ہے. خاندانی سسٹم ختم ہو گیا, فیملی نظام ختم ہو گیا, باپ بیٹے کا, بہن بھائی کا, میاں بیوی کے تصورات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. فطرتی نظام کو چھوڑا اور جانوروں کی طرف بہہ گئے. ہمارا دین نے اس کا راستہ بتایا کہ پاک دامن رہو, عفیف رہو, پاکیزہ رہو, باحیا رہو, عصمت تمہاری زندگی میں ہو. لیکن یہ جذبہ بھی ہے, تو اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دین نے نکاح دیا. نکاح کرو, ہماری شریعت نے کہا اس کے لیے حلال راستہ ہے, نکاح کرو. اور اگر اس جذبے کو اور اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرو گے, نہ صرف جائز ہوگا, ثواب بھی ملے گا, عبادت بھی ہوگی, اجر و ثواب بھی ملے گا, اور بڑھیا عبادت ہوگی. نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, عبادت ختم ہو جاتی ہے. روزہ رکھتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, روزے کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. حج کرتے ہیں, احرام اتارتے ہیں, حج کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. تلاوت شروع کرتے ہیں, زبان رکتی ہے, تلاوت کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. نکاح کی عبادت ایسی ہے, جب تک میاں بیوی محبت سے زندگی گزارتے ہیں مسلسل عبادت میں رہتے ہیں. اب یہ فطرتی ضرورت ہے, اللہ نے یہ جذبہ ہر آدمی میں رکھا ہے, عورت میں, مرد میں رکھا. معاشی حالات ہر ایک کے مختلف ہیں, تو شریعت نے اس کے پر کوئی شرائط نہیں لگایا, اس کو مشکل نہیں بنایا, اسے بوجھل نہیں بنایا, اسے مشکل نہیں بنایا, بوجھل نہیں بنایا, اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی, اس عبادت کو انتہائی آسان رکھا. اتنا آسان رکھا, مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں. خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں. چند آدمی موجود ہیں, بچی موجود ہے, بچہ موجود ہے, دو گواہ موجود ہیں, اس مجلس میں نکاح ہو جائے گا. بتائیے کتنا آسان. سنت ہے خطبہ پڑھنا, میرے نبی کی سنت ہے مسجد میں اس کا اہتمام کرنا. لیکن اس نکاح کی عبادت کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں قرار دی کہ مشکل ہو جائے. آسان کر دیا, فطرتی ضرورت ہے. اور اب ہم نے اس حالات آسان کو کتنا مشکل کر دیا. کتنا مشکل کر دیا. جب تک لاکھوں نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. بلکہ میں لاکھوں بھی کم کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے اب تو وہاں یہ حال ہے کہ لاکھوں کا تو صرف ایک جوڑا بنتا ہے، لاکھوں کا تو صرف ایک جوڑا بنتا ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ پہنا جاتا ہے، اور اس کو پہننا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. لیکن کیا کریں، سوسائٹی کا رواج جو ہے، لوگوں کو بھی تو بتانا ہے، دنیا کو بھی تو دکھانا ہے. شریعت آسان ہے، وہ آج ہم نے مشکل کر دی، اور جسم و رواج جو واقعی مشکل ہیں آج وہ ہمارے لیے آسان ہو گئے. کتنا مشکل کر دیا، منگنی ہے اور اس کی تقریبات ہیں، اور پھر مہندی کی تقریبات ہیں، اور پھر نہ جانے کن کن کی تقریبات ہیں، اور پھر جب تک شمع آنے نہ لگے، اور جب تک حال بک نہ ہو، اور جب تک کہ ہزاروں آدمی شریک نہ ہو، اس وقت تک اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا. اچھا، سب کے سر میں درد ہے، بیوی کی بھی، ابا کے بھی، اما کے بھی، سب کے سر میں درد ہے کہ مشکل ہو گئی، لیکن کرنا بھی ضروری ہے. تکلیف میں سب ہیں، دل سے کوئی نہیں چاہ رہا، پھر بھی رسمیں پوری کرنی ہیں، اور جب ساری رسمیں بھی پوری کر لیتے ہیں، اور اس لیے پوری کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ لوگ خوش ہوتے ہیں. شکایت سب کو پھر بھی رہتی ہے. آسان چیز تھی، اور یہ فطرتی ضرورت ہے. ہم عرض کیا کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اور بلکہ ہر مہینے میں کرتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں الحمدللہ ہر مہینے ہر سال اعتکاف مدینہ میں ہوتا ہے، آخری اشرف وہیں گزرتا ہے الحمدللہ. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جنہوں اللہ مال دے دے وہ یہ بھی روایت شروع کر دیں کہ اللہ نے اتنی دولت دی لیکن بچے اور بچی کی شادی سنت کے مطابق کی، یہ بھی رواج دے دے نا ذرا. یہ مشکل ہے. یہ بھی تو بڑھیا عبادت ہے بھائی، اسے بھی تو آسان کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی تو حوصلہ ملے، ہمت بڑھے کہ جب یہ صاحب حیثیت آدمی ایسا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا، اس نکاح میں بڑی برکت ہے جس میں لڑکے اور لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو، ہلکی پھلکی شادی. اب تو مہینوں پہلے تقریبات شروع ہوتی ہیں، بلکہ اگر منگنی شروع کر دو تو سال بھر ہی چلتا رہتا ہے. ساری صلاحیتیں، ساری سوچ، ساری فکر، ساری پریشانیاں، سارا پیسہ فضول رسم و رواج میں، نہ ثواب نہ اجر، نہ اللہ راضی نہ کوئی فائدہ، اور خون پسانے کی پیسے، خون پسینے کی کمائی یوں ضائع کر رہا. آسان چیز تھی، جب ہم حلال مشکل کر دیں گے تو پھر حرام سستا ہو جائے گا. یہ فطرتی جذبہ تو ہے نا، یہ جنسی خواہش تو ہر ایک میں ہے. جب میرا معاشرہ اس راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا اور اس کو مہنگا اور مشکل کر دے گا، اور اس کو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ دے گا، تو جوان بچی اور بچے میں یہ چیز جذبہ تو خواہش تو موجود ہے، پھر وہ حرام کے راستے چوپٹ کھلیں گے نا. پھر حلال جو مہنگا کر دیا ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی کے لیے حلال اپنانا مشکل جو ہو گیا، پھر حرام کے راستے چوپٹ کھلیں گے، وہ سستا ہو جائے گا. ہم حلال سستا کر دیں، اسے آسان کر دیں نا، اسے کم خرچ والا بنائیں، کم خرچ والا بنائیں جتنا آسانی سے. یہ تو فطرتی ضرورت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، بڑے پیارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. مدینہ تھا کتنا کر لیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کنواری سے کیا ہے بیوہ سے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، چھ بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی، میں نے سوچا بیوہ سے کر لوں تاکہ میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو نہیں بلایا آپ نے، ہاں دعا دی اللہ تیری شادی میں برکت عطا فرمائے. بڑے صاحب حیثیت صحابی، بڑے صاحب حیثیت صحابی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، دولت بھی دی تھی اور عقل اور سمجھ بھی دی تھی. ایک مرتبہ اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا اور ایک پیمانہ منگوایا، اور اس پیمانے کے ذریعے فرمایا فرشت لاؤ حضور کے ساتھ بدر میں کون کون شریک تھے، پھر فرمایا حدیبیہ میں کون کون شریک تھے، اور اس پیمانے سے اشرفیہ بھر بھر کے سب کے گھروں میں پہنچا دی، ساری اشرفیہ ختم ہو گئی. دولت بھی تھی دی، اللہ نے سمجھ بھی بڑی دی تھی، لیکن جب شادی کی بات آئی تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو زرد رنگ کا نشان پڑا ہوا تھا کپڑوں پہ. کہا درمان یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول شادی کی ہے، خوشبو لگائی تھی، یہ اس کا نشان ہے. اللہ اکبر، اتنا صاحب حیثیت. اللہ سمجھ دے دے نا، اور پیسہ دے دے، اور عقل بھی بڑھیا دے دے، اور بصیرت بھی دے دے کہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے بھائی، کہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے. آسان کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ہمیں تو آپ نے بلایا ہی نہیں، اتنی بڑی تقریب کی بلایا ہی نہیں. فطرتی چیز ہے. تو جو ہمارے دین نے اور ہماری شریعت نے جنہیں آسان کیا ہے، ہم انہیں آسان رکھیں بھائی، آسان رکھیں. اور یہ ہمارا معاشرے پہ بڑا احسان ہوگا، بڑا احسان. ورنہ بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ معاشرے کے رسم و رواج نہیں پورا کر سکتے. نوجوانوں کی جوانیاں ڈھلنے لگتی ہیں اس لیے کہ ان کے ماں باپ معاشرے کے رسم و رواج نہیں پورا کر سکتے. اور جو کرنے پہ آتے ہیں، استعداد نہیں ہے، وہ زکات لے کر رسم و رواج پورے کر رہے ہوتے ہیں. رواج پورے کرنے چاہے زکات لے کے کریں. تو یہ ایک فطرتی ضرورت ہے، پاک دامنی مشکل ہو جائے گی، جوانیاں بچانا مشکل ہو جائیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکاح پڑھایا کرتے تھے تو نکاح کے موقع پہ تین آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور تین آیات میں ایک بات چار مرتبہ فرماتے تھے، اور وہ بات یہ ہوتی تھی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے، لیکن خوشیوں کے موقع پہ مسلمان اللہ کو بھول جاتا ہے. شادیوں اور خوشیوں کے موقع پہ سب کی منت کر کے بلایا جاتا ہے، سب کو راضی کر کے شادی میں خوشی میں لایا جاتا ہے، لیکن اگر ناراض کیا جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو. تو یہ تو عبادت ہے، عبادت میں تو گناہ نہیں ہوتے. کوئی طواف کر رہا ہو اور موسیقی بھی سن رہا ہو تو بتائیے وہ عبادت رہے گی؟ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور موسیقی بھی سن رہا ہو بتائیے عبادت رہے گی؟ کوئی آدمی نے روزہ رکھا ہو اور ناچ بھی رہا ہو بتائیے عبادت رہے گی؟ تو بھائی نکاح کی تقریب ہے، نکاح ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، عبادت ہے، تو پھر اس میں گناہوں کا کہاں گزر، اس کی گنجائش کہاں؟ یا تو مسلمان اسے عبادت نہیں سمجھتا، ہندو عیسائیوں کی طرح شادیاں کرے کہ بس ایک مرد عورت اکٹھے ہو گئے بس. ہمارے دین نے تو اسے عبادت بتایا ہے بھائی، اور عبادت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے اور اس کی پھر برکتیں ہیں. اس میں اسراف نہ ہو، اس میں خرافات نہ ہو، اس میں بے حیائی کے نقشے نہ ہو. شادی ہو لیکن اللہ سے تو ڈرے. تو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جن آیات کی تلاوت کرتے تھے پیغام یہ ہوتا تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس موقع پہ اللہ سے نہیں ڈرتا یہ، ہاں معاشرے سے ڈرتا ہے، سوسائٹی سے ڈرتا ہے، برادری سے ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈرتا ہے. بعض بیچارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں مخلوط مجلس ہے، رشتے دار بھی ہیں، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے. گناہ بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ہم ان سے کہتے ہیں انہیں کیوں لحاظ نہیں ہے آپ کا کہ اگر گناہوں کی مجلس بناؤں گا تو میرے رشتے دار نہیں آئیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تمہیں ان کی ناراضگی کا ڈر ہے، انہیں تمہاری ناراضگی کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ انہیں کیوں لحاظ نہیں ہے آپ کا؟ تم تو ان کا لحاظ کر کے اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہو، اور انہیں تمہارا اتنا بھی لحاظ نہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو رہا. ہم نے ہتھیار ڈال دیے نا میاں، جب ہتھیار ڈال دیے تو نمازی اور حاجیوں کے ہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. ہتھیار جو ڈال دیے جی سبھی کر رہے، کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ بھائی یہ کون سی شادی ہے جس میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، یہ تو عبادت ہے، اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا وعدہ فرق بتایا ہے، اور بڑی عبادت ہے. جب تک میاں بیوی زندگی محبت سے گزار رہا ہے عبادت میں، شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، دونوں کو اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ایسی عبادت. ان کے ساتھ محبت سے بات کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا نفلی عبادت سے زیادہ بڑھیا عبادت، تو ایسی بڑھیا عبادت ہے. لیکن آج اس خوشی کو، اس عبادت کو، ان نکاحوں کو ہم نے گناہوں کا ملغوبہ کر دیا. ہر گناہ ہو رہا، عبادت آسان بھی تھی اور کم خرچ بھی تھی، اللہ بھی راضی تھا، اللہ بھی راضی تھا. اس عبادت کو آسان رکھیں, آسان رکھیں, اور اس میں اللہ سے اللہ کا لحاظ رکھیں. سب کی زندگی میں آ رہا ہے, ابھی خوشیوں کا شادیوں کا موسم ہے, کسی کے اپنے ہاں شادیاں ہوتی ہیں, کسی کو شادیوں میں جانا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس بات کی فکر کر لیں کہ بھئی مرد الگ ہیں, عورتیں الگ ہوں, کیوں اللہ کو کھلے گناہوں میں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ ایک ہے غلطی سے گناہ ہو جانا, ایک ہے بھول سے گناہ ہو جانا, اس پر ندامت شرمندگی, اللہ کریم بڑے معاف کرنے والے ہیں, اور ایک علل اعلان گناہ کرنا اور گناہوں کو اپنا اسٹیٹس بنا لینا اور جرت کے ساتھ گناہوں کرنا, گناہ کو اپنے لیے فخر کا باعث بنانا, ایسے لوگوں کو تو اللہ اپنی مغفرت سے ہی محروم کر دیتا. یہ گناہ کا اسٹیٹس بنا لینا کہ جی آج کا اسٹیٹس ہے, اور گناہوں سے اپنی عزت کا مارا کہ گناہوں سے عزت ملے گی, مت ماری گئی ہے, دل مست ہو گیا ہے, اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی عزت پر پا سکتا ہے. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے. تو ان خوشیوں کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی رکھیں, ان خوشیوں میں بھی اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کریں. یہ عبادت ہے, نماز پڑھنے کا نام صرف عبادت نہیں, روزہ حج کا نام صرف عبادت نہیں بھائی, یہ ہمارا معاشرت میں بھی تو دین زندہ کرنا ہمارا فریضہ ہے. یہ تو نہیں کہ مسلمان مسجد میں مسلمان اور شادیوں میں غیروں کے طریقے, ہندوؤں کے عیسائیوں کے, پتہ ہی نہیں لگتا یہ ہندو کی شادی ہے مسلمان کی شادی ہے, کوئی فرق نہیں لگتا. تو اسے عبادت کے انداز میں کرنا چاہیے, پھر اس کی برکتیں آتی ہیں, اس کی برکتیں. تو حلال طریقہ ہے تو پاک دامنی معاشرے میں رہے, عفت معاشرے میں رہے, پاکیزگی معاشرے میں رہے, فرما نکاح کر لو. اور نکاح کے مرحلے میں تلغیب ہے کہ بچی ہے, مناسب رشتہ آ گیا, آپ کو ظاہر سے بھی اچھا لگ رہا ہے, دین کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, برابری ہے, تو پھر تاخیر نہ کرو, پھر جلدی نکاح کر لو, بلا وجہ تاخیر نہ کرو نکاحوں میں, مناسب رشتہ مل جائے تاخیر نہ کرو. عام طور پہ نکاح میں جو تاخیر ہوتی ہے, سبحان اللہ, اللہ کا کلام ہے, فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تمہیں معاش کا مسئلہ ہے تو شادی کی برکت سے اللہ تمہارے معاش کو مسئلہ اپنے فضل سے حل کر دے گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے, پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے بےچارے کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, زندگی گزر چکی ہوتی ہے. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ہر ایک اپنے رزق خود لے کے آتا ہے, کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. ہمارا ایمان ہے آدمی دنیا میں آتا ہے اپنی روزی خود لے کے آتا ہے, اپنی قسمت کی روزی خود لے کے آتا ہے. کون کس کی برکت سے کھا رہا ہے گھر میں, اللہ ہی جانتے ہیں. دیکھتا ہوا نظر آتا ہے وہ کمال آ رہا ہے, لیکن گھر میں کسی کی برکت سے اس کو مل رہا ہوتا ہے. ایک شخص بھائی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ, یہ میرا بھائی آپ کے پاس سیکھتے رہتے ہیں, ہمیں وقت بہت کم دیتے ہیں, ہمارے کام میں وقت بہت دیتے ہیں, آپ کے پاس بہت آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق به, ہو سکتا ہے تجھے بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہو. کون کس کی برکت سے کھا رہا ہو؟ تو ہر ایک اپنی روزی لے کے آتا ہے, لیکن جب جوانیاں پاک رہیں گی، شباب صاف رہے گا، پاک دامنی رہے گی، عفت رہے گی، رزق بھی آئے گا، برکت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. لیکن معاشرے کا ایک اسٹیٹس بن گیا ہے جس کی وجہ سے تاخیر تاخیر، اور وقت گزر جاتا ہے، پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. دین محفوظ ہو نا، اس کا ایمان محفوظ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا میرے عزیزو، جس میں ہماری جذبات کی اور ہماری خواہشات کی رعایت رکھی گئی، اور اس کے لیے حلال راستے بتائے ہیں، اس کے لیے احکامات دیے ہیں، اور اس میں آسانیاں رکھی ہیں. یوں کر لو آسانی سے. خواہش بھی پوری، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا جو بھی اہلیہ سے زوجیت کا تعلق ہوتا ہے اس میں تو ہمیں لذت ملتی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی لذت اگر تم حلال کے بجائے حرام میں کرتے تو اللہ ناراض ہوتا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا. تو فرمایا جب تم گناہ سے بچ گئے، حرام سے بچ گئے، یہی لذت حلال طریقے سے لے رہے ہو تو اللہ اس پہ تمہیں ثواب دے گا. اللہ کریم اسی لذت پہ تمہیں ثواب دے گا، اس پر اجر ہے. تو عفت اور پاک دامنی کا ایک راستہ تو یہ ہے، نکاح جلدی کر لو اور اسے آسان کر دو، معاشرے میں اس سے بھی پاک دامنی رہتی ہے. دوسری چیز بتائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. دوسری یہ چیز بتائی کہ آدمی بدی کے راستے پہ شیطان تب ڈالتا ہے جب آدمی کی نظریں آوارہ ہو جاتی. النظر سہم من سہام ابلیس. یہ نظر شیطان کا ایک تیر ہے، اور اس نظر کے ذریعے وہ آدمی کو برائی کے راستے پہ ڈال دیتا. جب آدمی کی نظر قابو میں نہیں رہتی، دل قابو میں نہیں رہتا، جب دل قابو میں نہیں رہتا، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی، تو پہرا بٹھا دیا، نظر کی حفاظت کر لو، نظر کی حفاظت کر لو. پاک دامنی کے لیے بتایا نظر کی حفاظت کر لو، اپنی شباب کی حفاظت کرے گا، نظروں کی حفاظت کر لو. اب اس گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا، تو پھر دل صاف بھی کوئی نہیں ہے، اب دل بھی صاف کوئی نہیں. یہ نظر ہی آدمی کے دل میں فاسد خیالات ڈالتی ہے، برے برے خیالات لے کے آتی ہے، اور ایک وقت کے بعد پھر آدمی برائی کی طرف قدم اٹھاتا. اس لیے ہماری شریعت نے پہرا بٹھا دیا، نظریں بچا لو نا، شیطان کے اس تیر سے بچ جاؤ، نظر بچا لو، نظروں کی حفاظت کر لو. مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بے شاندار نعمت دی ہے یہ، اور کتنی احسان فراموشی ہے، جس ذات نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت سے اسی کو ناراض کروں، اتنا احسان فراموش بھی تو نہیں ہوتا آدمی، ایسی احسان فراموشی بھی تو نہیں ہوتی. بن نگاہ کے دنیا میں آتا تو ٹھوکرے کھاتا نا، کب سے اس مشین کو استعمال کر رہا ہے اور کیا کچھ دیکھ رہا ہے اس سے. اللہ میاں تو صرف یہ کہا ہے کہ اسے سب کچھ دیکھو، صرف دو چیزیں نہ دیکھو بس، باقی سب چیزیں دیکھو، اور جو مرضی دیکھو دیکھو، دو چیزیں نہ دیکھو. ایک فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اور دوسرا فرمایا کسی عورت کو لذت کی نظر سے نہ دیکھو. پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، بچی کو دیکھو، پیاروں کو دیکھو، محبت سے دیکھو، پیار سے دیکھو، اپنوں کو دیکھو، اللہ کے قدرت کے نقشے دیکھو، ایسی بڑی نعمت. ہاں، دو چیزوں سے احتیاط کر لو، کسی پہ نظر حقارت نہ ڈالو، کسی کو حقیر نہ دیکھو، کسی کو حقیر نہ دیکھو. اور دوسرا فرمایا، کسی کو، کسی غیر محرم کو لذت کی نظر سے نہ دیکھو. اب ایسی مشینری دی اور اتنی آسانیاں پیدا کی، دو چیزوں سے منع کیا، تو یہ کیسی بندگی ہے بھائی؟ یہ کیسی بندگی ہے کہ اتنی بڑی نعمت اور اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ اتنی بڑی بڑی نعمت دی ہے. اماں کے پیٹ میں میرا اور آپ کو تو اختیار نہیں تھا نا بھائی. کتنے ہیں جو بن بنائی کے آتے ہیں، کتنے ہیں بن آنکھ کے آتے ہیں. زندگی بھر حسرت رہ جاتی ہے کہ اماں ابا کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھتا، اور اسی حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، آنکھوں کی بنائی ہو اور پھر چلی جائے تو دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے، دنیا اس کی نظر میں سارا اندھیرا دے رکھی ہے نا اللہ نے. تو اس نعمت کا بھی تو حق ہے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے، اس میں اللہ کا حکم پورا کرو. اور اس کی خاطر اس کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت. یقین جانے بد نظری کی نحوست ہے. جو تھوڑی بہت عبادت ہو بھی رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی نور نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی حلاوت نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی جان نہیں ہوتی، اس میں بھی روح نہیں ہوتی. یہ ایسا منحوس گناہ ہے. نہ چہرے کی رونق باقی رہتی ہے، نہ عبادت کی رونق باقی رہتی ہے. نہ چہرے کی رونق باقی رہتی ہے، نہ باطن کی رونق باقی رہتی ہے. چہرہ بھی بے نور، چہرہ بھی بے رونق، اور باطن بھی سیاہ، باطن بھی سیاہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، النظر مسموم، النظر سہم مسموم من سیام ابلی. زہر آلودہ تیر ہے شیطان کا، زہر آلودہ. جیسے زہر آلودہ تیر سے آدمی کی جان چلی جاتی ہے، ایسی اس بد نظری سے آدمی روحانی طور پہ اس پہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمارے لیے پہرے بٹھا دیے بھائی، کہ پاک دامن رہو، کسی گندگی میں نہ پڑو، تمہارے دل کسی گندے خیالات میں مبتلا نہ ہو. پہرے بٹھا دیے ہماری شریعت نے، نظر بچا لو. اور سبحان اللہ، یہ آنکھوں کی پلکیں ٹھیک ہو نا، تو اگر کوئی نقصان دہ چیز اس کے قریب آتی تو آنکھیں خود جھک جاتی، پلکیں خود جھک جاتی. اللہ نے اس کے اندر اسپرنگ بنائے. اگر کوئی نقصان دہ چیز اس کے قریب کریں گے تو اس کی پلکیں خود جھک جائیں گی. ایسا ہی ہے. ہاں بھائی، جب ایمان بھی ٹھیک ہو نا اور روحانی طور پر بھی اس کے اسپرنگ ٹھیک ہو، تو بد نظری کے موقع پہ یہ خود بھی جھک جایا کرتی. لیکن یہ ڈھیلے ہو گئے، خراب ہو گئے. اب یہ نہیں جھکتے، ورنہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ نقصان دہ چیز کے موقع پہ یہ جھک جاتے ہیں. چاہے ظاہری نقصان ہو، چاہے ایمان اور روحانیت کے لحاظ سے نقصان ہو، جھک جایا کرتے ہیں. اللہ نے ان میں یہ طاقت رکھی تھی. تو میرے عزیزو، اس گناہ کی نحوست سے پاک دامنی خطرے میں پڑ جاتی. نہیں دیکھتے بھائی، کتنے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ کا استعمال غلط ہوا، دل غلط ہوا، حلال رشتوں کی محبتیں ختم ہو گئی، حرام رشتے قریب آ گئے. حرام محبتوں کے رشتے کمزور ہو گئے اور حرام قریب زندگی میں آ گیا. آغاز نظر، ابتدا بدنگاہی. برائی سے, برائی کی ابتدا نظر سے ہوئی. اور ہمارا دین ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہمیں تعلیم دیتا ہے, نظریں جھکا لو نا, یغضوا من ابصاری. عام طور پہ قرآن میں مردوں سے خطاب ہوتا, اقیم الصلاۃ, عورتیں ماتحت داخل ہوتی ہیں, آت الزکا مردوں سے خطاب ہے, عورتیں بھی داخل ہیں, کتب علیکم الصیام روزے فرض ہیں, عورتیں بھی داخل ہیں. لیکن جب نظروں کی بات آئی تو مردوں کو الگ کہا, عورتوں کو الگ کہا. قل للمؤمنین مردوں سے کہا, وقل للمؤمنات عورتوں سے کہا, الگ الگ تلقین کی خصوصیت کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ. اور آگے بتایا اس کے ثمرات کیا ہوں گے, پاک دامن رہو گے, پاک دامن رہو گے, عفیف رہو گے, عفت اور عصمت محفوظ رہے گی, اس کی حفاظت ہو. تو نظروں کی حفاظت ہو, نظروں کی حفاظت ہو. اور آدمی صبح جب گھر سے نکلے اللہ سے مانگ, اے اللہ اس گناہ کی نحوست سے بچا, اور اپنی سی کوشش کر لے. رات کو پھر جب آئے جو کمی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے. اب یقین جانے چند دن ہوں گے تو آپ کو عبادت کی ایسی لذت ملے گی, تلاوت کریں گے تو جی کرے گا کرتا ہوں رہوں, سجدہ کریں گے جی کرے گا سجدہ کرتا ہی چلا جاؤں, ایسی عبادت میں لذت نصیب ہوگی, حلاوت نصیب ہوگی. تو اس حکم کو پورا کریں, رشتے حلال, شادی آسان, نکاح آسان, مناسب رشتہ آ جائے بلا وجہ تاخیر نہ ہو, اور اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں ایسا ماحول بنائیں کہ نظروں کی حفاظت ہو سکے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان کا جوہر ہے حیا عفت پاک دامنی, واللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھیا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک نکاح ہے بھائی, دو ہیں, حسن شفیق محمد یسا آگے آ جا بیٹھے, خرم ضمیر الدین, خرم ضمیر الدین وکیل, وکیل آپ نے بچی سے پوچھ لیا, تشریف رکھے مجھے اجازت ہے, اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں مجھے اجازت ہے. سفیر الحق ٹھیک ہے تشریف رکھیں, سمیر الحق, محمد یاسین, محمد یسا, محمد صادق, صادق بھائی, محمد صادق مجھے اجازت ہے, محمد احمد, احمد ٹھیک, فہد افتاب ٹھیک ہے ماشاء اللہ, نعمان محمد زبیر آپ نے بچی سے پوچھ لیا مجھے اجازت ہے, تشریف رکھیں تشریف رکھیں, عمران, عمران ٹھیک, احمد, احمد ولد محمد فیصل جی بھائی, احمد ولد محمد فیصل ٹھیک ہے تشریف رکھیں.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. بھائی حسن شفیق احمد بھائی، میں نے آپ کا نکاح صدف حق کے ساتھ بابا کالا جناب بھائی خرم ضمیر الدین صاحب، بشہد جناب بھائی سفیر الحق صاحب، بھائی سمیر الحق صاحب، بھائی بس سونے کا ایک سیٹ جس کی مالیت تقریباً 2,55,000 روپے کے ہے، آپ نے قبول کر لیا جی؟ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. بھائی محمد یاسین، بھائی محمد یاسین، میں نے آپ کا نکاح اماما جو کہ بیٹی ہے فیصل صاحب کی، بابا کالا جناب بھائی نعمان صاحب، بشاہ جناب بھائی عمران صاحب، بھائی احمد صاحب، بھائی بس 50,000 روپے مہر کے آپ نے قبول کر لیا جی؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے بھائی. بھائی محمد یاسا، میں نے آپ کا نکاح طوبہ زکی کے ساتھ جو کہ بیٹی ہے محمد زکی صاحب کی، بابا کالا جناب بھائی محمد صادق صاحب، بشہد جناب بھائی محمد احمد صاحب، بھائی فہد افتاب صاحب، بھائی بس 51,000 روپے مہر کے آپ نے قبول کر لیا جی؟ اللہ تعالیٰ بھائی بہت قبول فرما لے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين اپنے فضل سے نکاحوں کو قبول فرما، ایمان اخلاق کی ترقی کا ذریعہ بنا، باہمی محبتیں خوشیاں عطا فرما، عزتیں سعادتیں عطا فرما، ان کی جوانیوں میں صحت میں رزق میں برکت عطا فرما، ہمیشہ باہمی اعتماد کی آپس کی اتفاق کی زندگی عطا فرما، یہ خوشی ان کی زندگی کی راحت کا سکون کا عزت کا باعث بنا. اے مولا کریم ان کے بڑوں کے لیے بھی یہ خوشی دائمی راحت اور سکون کا ذریعہ بنا. مولا کریم اپنے فضل سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، نیکی کی زندگی میں ایک دوسرے کا معاون بنا، حلال زندگی کا لطف نصیب فرما، حلال کی برکت سے ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہم مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی گندگیوں سے، رسم و رواج کے خرافات سے، بے حیائی کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا کریم نعمتوں پر دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما، ہمیں احسان شناس بنا، احسان فراموشی سے محفوظ فرما، بندوں میں جو محسن ہیں ان کا بھی شکر گزار بنا، اور مولا حقیقی جو منعم حقیقی ہے اے مولا اس کا بھی شکر گزار بنا. اپنے فضل سے اس کی عطا کردہ نعمتوں میں ہمیشہ اس کی فرما برداری نصیب فرما. اے مولا ہمیشہ اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری نصیب فرما، اپنی عطا کردہ نعمتوں میں گناہوں اور نافرمانیوں سے اور نشکری سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم حادثات سانحات موزی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے حلال عطا فرما،
برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، نیکی کی توفیق کے بعد اور پرہیزگاری کی زندگی کے بعد اے مولا گناہوں سے محفوظ فرما، نیکی سے محرومی سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی فرما برداری پہ زندگی عطا فرما اور اسی پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، فلسطین اور غزہ کے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا، اپنے قدرت کے عجائبات سرزمین فلسطین پہ دکھا، اے مولا اپنے قدرت کے عجائبات سرزمین غزہ پہ دکھا، اے مولا ان کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں اور ان کا استقامت اور ان کا صبر، اے اللہ امت میں دینی زندگی کو بیدار فرما، ان کی یہ قربانیاں اور یہ ثابت قدمی کو قبول فرما کر امت میں ایمانی حرارت کو پیدا فرما، اسلامی بیداری کو عام فرما، مسلمانوں میں وحدت اسلامی اور اسلامی بھائی چارہ عام فرما، مسلمانوں کو نفرتوں کی شکلوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ان کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا ان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو، اے اللہ ان کو آپس میں دستے گریبان فرما، ان کی طاقت کو ٹکڑوں میں تقسیم فرما، اے اللہ ہزیمت اور شکست اے اللہ اپنے فضل سے ان کے ممکن کا مقدر فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرما، مسلمانوں کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، اہل اسلام کو دین دشمنوں سے اور ملک دشمنوں سے اور دین بیزار حکمرانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا اس ملک کو سلامتی عطا فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔